السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے. یہ بتاتے ہوئے کہ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
جنوبی وزیرستان جنگ میں 4 فوجی اور 9 عسکریت پسند ہلاک. فوجی کاروائیوں میں کامیابی کے باوجود اکا دکا واقعات کا خدشہ موجود ہے. مبصر کی رائے. محبوب پشاور سے شمیم شاہد.
پاکستان میں مانسون کی بارشوں سے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کے خطرے کے پیش نظر پیشگی حفاظتی انتظامات کرنے کا انتباہ جاری. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل اختر.
عالمی یوم ملالہ اتوار کو منایا جا رہا ہے. پاکستان میں تعلیمی شعبہ وسائل کی کمی کے باعث ترقی نہیں کر پا رہا. بین الاقوامی جائزہ رپورٹ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا:
بی جے پی کے ممبر اور دوسرے درجے کے اداکار گجیندر چوہان کو فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کا چیئرمین مقرر کرنے کے خلاف فلمی شخصیات کا احتجاج جاری. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، ایران کے جوہری مذاکرات کرنے والے مذاکرات کاروں نے اتوار کے روز بھی ملاقاتیں جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. حالیہ دنوں میں طویل بحث و مباحثے کے باوجود کوئی سمجھوتا طے نہیں ہو سکا. اور یورپی یونین نے یونان کے لیے امدادی پروگرام کے بارے میں 28 ملکی سربراہ اجلاس کو منسوخ کر دیا ہے اور اب صرف یورو زون ملکوں کے لیڈروں سے بات چیت ہوگی. اور آئیے اب ہم خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. کراچی میں اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. ذرائع کے مطابق اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور کراچی میں جرائم اور دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا جائے گا. مزید تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں.
کراچی کی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اتوار کو سندھ کی صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا. اپیکس کمیٹی صوبے میں دہشت گردی کے خاتمے اور امن و امان کی بحالی کے لیے کام کرتی ہے. سندھ کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوا. مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق اجلاس میں گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان، کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار، پاکستان رینجرز سندھ کے سربراہ میجر جنرل بلال اکبر سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندوں اور دیگر حکام نے شرکت کی. بتایا جا رہا ہے کہ اپیکس کمیٹی کے اجلاس سے قبل سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ اور کور کمانڈر کراچی کی بھی ایک ملاقات ہوئی تھی. اپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا،
پہ بھی زور دیا گیا کہ جو بھی دہشت گردی کے ان وارداتوں میں جو مددگار ہیں، سہولت کار ہیں یا جو بھی اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں، ان کے خلاف بھی ایکشن جاری رہے گا. اور یہ ایکشن تب تک جاری رہے گا جب تک مکمل طور پر تمام وہ روٹس بلاک نہ کر دیے جائیں جن روٹس کے ذریعے ان کو مالی معاونت یا مورل معاونت ان لوگوں کو ملتی ہے.
رینجرز ایک طویل عرصے سے کراچی میں موجود ہیں اور ہر کچھ عرصے بعد ان کے قیام اور اختیارات کی توسیع کی جاتی ہے. چند روز قبل جب رینجرز کے خصوصی اختیارات ختم ہو رہے تھے تو آخری گھنٹے تک متضاد خبریں آتی رہیں کہ سندھ حکومت رینجرز کے خصوصی اختیارات میں توسیع کرے گی یا نہیں. اس معاملے پر وفاقی حکومت کی جانب سے بھی بیانات سامنے آئے تھے. بالآخر حکومت سندھ نے صرف ایک مہینے کے لیے رینجرز کے خصوصی اختیارات میں توسیع کی تھی اور وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ یہ معاملہ سندھ اسمبلی میں طے کیا جائے گا. اس موقع پر متحدہ قومی موومنٹ نے مطالبہ کیا تھا کہ کراچی میں رینجرز آپریشن کے مستقبل کے لیے عوام کی رائے جاننے کے لیے ریفرنڈم کروایا جائے، اور پاکستان تحریک انصاف نے رینجرز کے اختیارات کی توسیع کے لیے سندھ اسمبلی میں ایک قرارداد جمع کروائی تھی. دوسری طرف پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور اقتصادی مرکز کراچی ہفتے کی رات ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب گیا. پچھلے ایک ہفتے میں یہ تیسری بار ہوا ہے کہ شہر کے بہت سارے علاقوں میں کئی گھنٹوں کے لیے بجلی غائب ہو جاتی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ طویل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے انہیں رمضان میں سحری اور افطار کے ساتھ ساتھ عید کی خریداری میں بھی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مزید یہ کہ بجلی کی بندش کی وجہ سے شہر میں موجود پانی کا بحران مزید سنگین ہو جاتا ہے. شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی.
12 جولائی امن کی نوبل انعام یافتہ پاکستانی طالبہ ملالہ یوسف زئی کا یوم پیدائش ہے۔ اقوام متحدہ نے طالبان کے حملے میں زخمی ہونے والی لڑکیوں کی تعلیم کے علمبردار باہمت طالبہ کے یوم پیدائش کو دنیا بھر میں ملالہ ڈے کا نام دیا ہے۔ پاکستان میں یہ دن ایک ایسے وقت پر منایا جا رہا ہے جب پاکستان میں تعلیم کا شعبہ بحران کا شکار ہے اور فنڈز کی کمی ہنوز ایک بڑا مسئلہ ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
لڑکیوں کے حق حصول تعلیم کی بلند آہنگ ملالہ یوسفزئی سے منسوب عالمی یوم ملالہ اتوار کو منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ان کی سالگرہ کا ہے اور وہ 12 جولائی کو اپنی 18ویں سالگرہ منا رہی ہیں۔ پاکستان کے شمال مغربی علاقے سوات سے تعلق رکھنے والی ملالہ یوسفزئی امن کا نوبیل انعام حاصل کرنے والی دنیا کی کم عمر ترین شخصیت بھی ہیں۔ اکتوبر 2012 میں وہ اس وقت عالمی توجہ کا مرکز بنی جب اسکول سے گھر جاتے ہوئے طالبان شدت پسندوں نے انہیں فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا تھا۔ پاکستان میں ابتدائی علاج کے بعد انہیں برطانیہ منتقل کر دیا گیا جہاں صحت یاب ہو کر وہ اب اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ملالہ یوسفزئی کو لڑکیوں کی تعلیم کے لیے آواز بلند کرنے پر پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے اور ان کے آبائی وطن پاکستان میں بھی وہ عزم و ہمت کی علامت تصور کی جاتی ہیں۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر رمیش منکوانی کہتے ہیں کہ پاکستان میں ملالہ جیسی سوچ رکھنے والی بچیوں کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔
میں سمجھتا ہوں جیسے ملالہ ایڈوکیشن کے حوالے سے ان کا جو ایک رول ہے وہ ہمارے جتنے بھی بچے ہیں، اگر ہر شہر کے اندر، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر اگر ایسی بچیاں اگر نکل آئیں تو ایک بہت بڑی چینج نظر آئے گی۔ آج ہمارے ملک کے اندر 2.5 کروڑ بچے جو ہے وہ تعلیم سے محروم ہیں، اور یہ چیز جو بچے سوچ رہے ہیں یہ ہم حکمرانوں کو سوچنی چاہیے۔ ہم پتہ نہیں کب جاگیں گے، مگر کم سے کم ہمارے بچے جاگے ہیں تو ان کے دن تو ہمیں منانے چاہیے۔
یہ دن ایک ایسے وقت منایا جا رہا ہے جب گزشتہ ہفتے ناروے میں تعلیم برائے ترقی پر ہونے والی کانفرنس کے بعد منتظمین نے اپنی رپورٹ ہفتے کو جاری کی ہے۔ اس رپورٹ میں وسائل کی کمی کو پاکستان کے تعلیمی شعبے کی دیگرگوں صورتحال کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان اپنی مجموعی سالانہ قومی پیداوار کا 2% سے بھی کم تعلیم کے لیے مختص کرتا آ رہا ہے، جبکہ مبصرین کے مطابق اس شعبے کی حالت بہتر کرنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ تعلیم کے لیے خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک میں 2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکول جانے سے محروم ہیں، جبکہ ایک بڑی تعداد پرائمری یا ثانوی تعلیم مکمل کیے بغیر ہی اسکول چھوڑ دیتی ہے۔ پاکستان میں حکومتیں تعلیم کو اپنی ترجیح قرار دینے کے دعوے تو کرتی آئی ہیں، لیکن عملاً یہ شعبہ وسائل کی کمیابی کا شکار ہی رہا ہے۔ علاوہ ازیں مختلف تعلیمی نظام اور اساتذہ کی استعداد کار کو بھی ملک میں اس شعبے میں خاطر خواہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ تصور کیا جاتا ہے۔ موجودہ حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ آئندہ 3 سالوں میں حکومت تعلیم کے لیے مختص بجٹ کو بتدریج 4% تک لے جانے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومتی جماعت کے سینیٹر اقبال ظفر جھگڑا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
بجٹ میں جو ایلوکیشن ہوتی ہے بہت ہی نامینل سی ہوتی ہے، اس کو جتنا ہم امپروو کریں گے یقیناً ایجوکیشن سٹینڈرڈز بھی امپروو ہوں گے اور لارجر نمبر آف پیپل ول آلسو گیٹ دا ایجوکیشن۔ تو یہ جو ہمارے کلاس کو ایجوکیشن نہیں پرووائڈ ہو رہی وہ ہم نے انشور کرنی ہے۔ ہماری حکومت اس پہ بہت سیریسلی کنسرنڈ ہے، کام بھی کر رہی ہے۔
امریکہ بھی پاکستان میں تعلیمی شعبے میں ترقی کے لیے اعانت فراہم کرتا چلا آ رہا ہے اور اس نے مختلف تعلیمی اداروں اور طلبہ کے تبادلہ پروگرام بھی شروع کر رکھے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں حکومت کی جانب سے ایک ایسے اداکار کو فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کے چیئرمین مقرر کیے جانے پر احتجاج جاری ہے جن کا شمار صفحے اول کے اداکاروں میں نہیں ہوتا، لیکن انہیں گلزار، شام بینگل اور گوپال کرشنن جیسی شخصیات پر ترجیح دی گئی ہے۔ تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے۔
حکومت کی جانب سے دوسرے درجے کے ایک اداکار گجیندر چوہان کو فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کا چیئرمین مقرر کرنے کے خلاف احتجاج کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ معروف فلم ساز کندن شاہ اور عزیز مرزا نے بھی اس تقرر کی مخالفت کی ہے۔ اس سے قبل انوپم کھیر، رشی کپور، رنبیر کپور، امول پالیکر، کرن راو، راج کمار راو، سدھیر مشرا، پیوش مشرا اور سعید مرزا جیسی فلمی شخصیات اس تقرر کی مخالفت کر چکی ہیں، جبکہ پونے میں واقع انسٹیٹیوٹ کے طلباء نے دھرنا دیا اور یہ کہتے ہوئے گجیندر چوہان کے تقرر کی مخالفت کی کہ اس فیصلے کے ذریعے حکومت اس باوقار ادارے میں اپنا ایجنڈا نافذ کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گجیندر چوہان 2004 سے بی جے پی کے ممبر ہیں اور وہ اپنے نظریات کی وجہ سے اس ادارے کے کام سے سمجھوتا کریں گے۔ یاد رہے کہ گجیندر چوہان نے مقبول ٹی وی سیریل مہابھارت میں یدھشٹھر کا رول ادا کیا تھا۔ کندن شاہ نے، جنہوں نے جانے بھی دو یاروں جیسی کلاسک فلم بنائی ہے، کہا کہ گجیندر کے تقرر کا فیصلہ انتہائی مضحکہ خیز اور شرمناک ہے، انہیں اپنی مخالفت کے پیش نظر خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ سنیماٹوگرافر سنتوش سیون، اداکارہ پلوی جوشی اور قومی ایوارڈ یافتہ فلم ساز جاہو بروا نے تقرر کی مخالفت کرتے ہوئے انسٹیٹیوٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ معروف فلم ساز گوپال کرشنن نے حکومت کے فیصلے پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ اسے اپنی غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے۔ انہوں نے چوہان سے کہا کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں، وہ جب تک اس عہدے پر رہیں گے انسٹیٹیوٹ کا نقصان ہی ہوگا۔ معروف اداکار انوپم کھیر نے کہا کہ فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کے چیئرمین کے عہدے پر کسی باصلاحیت شخص کا تقرر ہونا چاہیے، جبکہ گجیندر چوہان نے یہ کہتے ہوئے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا کہ وہ اس عہدے کے اہل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ وزارت اطلاعات و نشریات کے اختیار میں ہے کہ وہ کس کا تقرر کرتی ہے کس کا نہیں۔ یاد رہے کہ حکومت نے معروف شاعر گلزار، فلم ساز شام بینگل اور گوپال کرشنن پر گجیندر چوہان کو ترجیح دی اور انہیں ان شخصیات کو نظر انداز کرتے ہوئے انسٹیٹیوٹ کا چیئرمین مقرر کر دیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
ایران کے جوہری مذاکرات کرنے والے مذاکرات کاروں نے اتوار کے روز بھی ملاقاتیں جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ حالیہ دنوں میں طویل بحث و مباحثے کے باوجود کوئی سمجھوتا طے نہیں ہو سکا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری پور امید ہیں کہ ایران اور 6 بڑی طاقتوں کے درمیان سمجھوتا ممکن ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اتوار کے روز ہونے والے مذاکرات میں کچھ فیصلے کیے جا رہے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ مشکل امور پر کام باقی ہے۔ ایران کے ایک سینئر عہدیدار نے مذاکرات میں پیش رفت کے بارے میں اسی نوعیت کا جائزہ پیش کیا۔ P5+1 میں امریکہ، فرانس، جرمنی، برطانیہ، روس اور چین شامل ہیں اور ان ملکوں کے ایران کے ساتھ کوئی تاریخی سمجھوتا طے کرنے کے لیے بات چیت کے ادوار کو کئی بار مؤخر کیا گیا۔ تمام فریق تقریباً ہر روز بات چیت میں پیش رفت کی اطلاع دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی تسلیم کرتے ہیں کہ بڑی رکاوٹیں موجود ہیں۔ اب کسی سمجھوتے پر پہنچنے کے لیے حتمی تاریخ 13 جولائی یعنی پیر کا دن ہے۔ یورپی یونین نے یونان کے لیے امدادی پروگرام کے بارے میں 28 ملکی سربراہ اجلاس کو منسوخ کر دیا ہے اور اب صرف یورو زون ملکوں کے لیڈروں سے بات چیت کی جائے گی۔ یورو زون کے 19 ملکوں کے وزرائے خزانہ برسلز میں اجلاس کر رہے ہیں، جس سے پہلے ہفتے کے روز 8 گھنٹوں کے اجلاس میں بھی کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ وزراء کے اجلاس کے بارے میں یورپین یونین کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے کہا ہے کہ جب تک یونان کے بارے میں بات چیت نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتی بحث جاری رہے گی۔ یورو زون کے عہدیدار اس ماہ کے آغاز میں یونان کی طرف سے قرض کی ادائیگی نہ ہونے کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ وہ مزید یقین دہانیوں کے لیے بھی کوشاں ہیں کہ یونان کسی بھی نئے سمجھوتے کی شرائط کا احترام کرے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزرائے خزانہ نے ہفتے کے روز اجلاس کے دوران یونان کے اضافی بجٹ اور سیاسی اصلاحات کے لیے اپنے مطالبات تشکیل دیے، جن کے بعد ہی وہ کسی نئے قرضے کے بارے میں بات چیت کا آغاز کریں گے۔ چین کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے تھائی لینڈ سے جن 109 ویغور باشندوں کو وطن واپس بھیجا گیا تھا وہ اسلامی عسکریت پسندوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ترکی شام یا عراق روانہ ہو رہے تھے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
امریکہ، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے غیر جانبدار اداروں کی جانب سے بین الاقوامی تنقید کے رد عمل میں، جنہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا تھا کہ ویگور باشندوں کو ان کی وطن واپسی پر سنگین زیادتیوں کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، ہفتے کے روز بیجنگ نے گروپ کی واپسی کا دفاع کیا۔ چینی وزارت خارجہ کی ایک عہدیدار ہوا چوئننگ نے کہا، غیر قانونی ترک وطن میں ملوث ہونا یا جعلی پاسپورٹوں کے استعمال جیسے طریقوں سے لوگوں کی اسمگلنگ، جس سے ملک سے اخراج اور داخلے کا معمول کا بین الاقوامی نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے، ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ جرم ہے۔ متعلقہ بین الاقوامی کنونشن اور دو طرفہ معاہدوں کے تحت ان غیر قانونی تارکین وطن کا واپس چین بھیجا جانا غیر قانونی ترک وطن اور لوگوں کی اسمگلنگ کے سدے باب کے لیے ریاست سے ریاست کے درمیان ایک معمول کا تعاون بھی ہے اور یہ ہماری بین الاقوامی ذمہ داری اور فرض بھی ہے۔ وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا کہ اس نے امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے اس ملک نکالے پر کی جانے والی تنقید پر اس کے ساتھ ایک باضابطہ احتجاج کیا ہے۔ چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سنہوا نے کہا کہ وطن واپس بھیجے جانے والے 109 ویگور باشندوں میں سے 13 دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث پائے جانے کے بعد چین سے فرار ہوئے تھے۔ چین کے سرکاری ٹیلی ویژن نے کچھ ویگور باشندوں کی تصاویر دکھائیں، جن میں وہ اپنے سروں پر ہوڈز پہنے ہوئے ایک طیارے میں بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ پولیس اہلکار بیٹھے ہیں۔ تھائی لینڈ سے واپس بھیجا جانے والا گروپ ایک سال سے غیر قانونی تارکین وطن کے طور پر زیر حراست تھا۔ بینکاک نے کہا ہے کہ اس نے اس گروپ کو یہ متعین کرنے کے بعد کہ وہ چینی باشندے تھے وطن واپس بھیجا۔ ایک سرکاری ترجمان نے جمعرات کے روز کہا تھا کہ اسے بیجنگ کی جانب سے یہ یقین دہانی ملی تھی کہ تارکین وطن کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، لیکن اس فیصلے نے استنبول میں مشتعل مظاہروں کو جنم دیا جہاں مظاہرین نے تھائی قونصلیٹ پر حملہ کیا۔ ویگور چین کے شمال مغربی علاقے زنجیانگ میں ترکی زبان بولنے والے مسلمانوں کا ایک گروپ ہے۔ حالیہ برسوں میں ہزاروں ویگور باشندے اس سے بچنے کے لیے علاقہ چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں، جسے وہ چینی عہدیداروں کے ہاتھوں مذہبی اور معاشی تعصب قرار دیتے ہیں۔ چین ویگوروں کے ساتھ بدسلوکی کی تردید کرتا ہے۔ اس نے زنجیانگ میں پکڑ دھکڑ کی ایک کاروائی شروع کر رکھی ہے جو حالیہ برسوں میں پرتشدد حملوں کی زد میں رہا ہے۔ بیجنگ ان پرتشدد حملوں کا الزام اسلامی عسکریت پسندوں پر عائد کر چکا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یمن میں متحارب فریقوں پر زور دے رہی ہے کہ وہ فائر بندی کا احترام کریں، جس کا مقصد جنگ سے تباہ حال اس ملک میں لاکھوں افراد تک ضروری امداد کی فراہمی ممکن بنانا ہے۔ اقوام متحدہ نے صدر منصور ہادی کی جلا وطن حکومت اور ہوتی باغیوں کے درمیان فائر بندی کے لیے متعدد کوششیں کی ہیں۔ ہوتی باغی یمن کے دارالحکومت صنعاء میں گزشتہ برس کے آخر سے کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں اسد حسن سے سنیے۔
اقوام متحدہ میں نیوزی لینڈ کے سفیر جیرارڈ وین بومن کہہ رہے ہیں کہ سلامتی کونسل کے اراکین تمام فریقوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ یمن کے تمام حصوں میں انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی میں تعاون کریں اور ساتھ ہی ساتھ امدادی کارکنوں کی محفوظ اور بلا روک ٹوک پہنچ کو یقینی بنائیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی قیادت والے اتحاد نے ہفتے کے روز جنگ بندی کے آغاز سے پہلے اور بعد میں صنعاء پر بمباری کر دی۔ بعض شہریوں کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے قائم رہنے کے امکانات بہت محدود ہیں۔ ایک اسکول ٹیچر عبد الکریم نادر کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے شہریوں کو جنگ بندی سے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ہوتی باغیوں نے جو رکاوٹیں کھڑی کی تھیں وہ اب بھی موجود ہیں، کچھ تبدیل نہیں ہوا اور اب وہاں چیزیں بھی دستیاب نہیں ہیں۔ یہ جنگ مہینوں سے لڑائی اور فضائی حملوں میں پھنسے دسیوں لاکھوں افراد تک بحفاظت خوراک اور ادویات کی فراہمی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ عبداللہ ادیانی عدن کے الممدارہ محاذ کے کمانڈر ہیں، وہ کہتے ہیں جنگ بندی ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی اور ہم اسے ماننے کے پابند نہیں ہیں۔ ہم اس جنگ بندی کو کیسے مان سکتے ہیں جب قابضین ہماری سرزمین پر موجود ہیں، ہمارے گھروں کو تباہ کر رہی ہیں اور عام شہریوں پر گولیاں برسا رہی ہیں۔ اس جنگ بندی کو مسلمانوں کے لیے مقدس مہینے رمضان کے آخر تک یعنی تقریباً 17 جولائی تک جاری رہنا تھا۔ اقوام متحدہ نے جلاوطن صدر منصور ہادی اور ان ہوتی باغیوں کے درمیان جنگ بندی کرانے کی بار بار کوششیں کی ہیں جنہوں نے گزشتہ سال دارالحکومت صنعاء کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مصر میں داعش کے نام سے اپنی شناخت کرنے والے ایک گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ قاہرہ میں مہلک کار بم دھماکے کا ذمہ دار ہے جو اطالوی کونسل خانے کے باہر کیا گیا تھا، جس دھماکے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا تھا۔ چارڈ میں ایک خودکش حملہ آور نے کم از کم 14 افراد کو ہلاک جبکہ درجنوں کو زخمی کر دیا۔ حکام نے بتایا کہ ایک برقع پوش مرد نے چارڈ کے دارالحکومت انجمینا کی پرج ہجوم مارکیٹ میں یہ دھماکہ کیا تھا۔ اس سے چند گھنٹے قبل بوکو حرام کے انتہا پسندوں نے نائجیریا کی ایک بستی میں حملہ کر کے 10 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ چارڈ میں حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی، لیکن نائجیریا میں موجود عسکریت پسندوں کو چارڈ میں گزشتہ حملوں کے لیے مورد الزام ٹھہرایا جاتا رہا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور خبروں کے بعد آئیے کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں۔ واشنگٹن ڈی سی میں ہزاروں بے گھر افراد ہیں، جن میں سے کئی ہر روز سڑکوں اور پارکوں میں اپنے شب و روز گزارتے ہیں۔ بے گھر افراد کی مدد کے لیے کئی ادارے کام کر رہے ہیں اور انہی میں سے ایک اسٹریٹ سینس ہے۔ اسٹریٹ سینس ایک ہفتہ وار اخبار ہے جسے شہر کے بے گھر افراد چلاتے ہیں۔ ہمارے ساتھی سارا زمان نے اپنے ٹیلی ویژن پروگرام زندگی 360 کے لیے اخبار کے دفتر کا دورہ کیا اور اس پروگرام کے بارے میں دریافت کیا۔ آئیے اسی پر مبنی ایک رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں۔
میں اپنی کوششیں کرتا رہا لیکن مستقل روزگار نہ ڈھونڈ سکا۔ میں نے محنت مزدوری اور چھوٹے موٹے کام کیے، عارضی ملازمتیں کی۔ کبھی میں ایک دن میں $35 کما لیتا تھا، لیکن ہوٹل کے کمرے کا کرایہ $40 سے $45 تھا۔ یہ بہت ہی کم رقم تھی۔ اس وقت مجھے اسٹریٹ سینس کا ہی سہارا ہے۔ میری زندگی کی ڈور اسٹریٹ سینس سے ہی بندھی ہوئی ہے۔
Hey, how you doing?
Hey, good, thanks. Can I get one, please?
Oh, absolutely. lovely girl.
Thank you very much.
God bless.
What do you like about? आपको street sense की क्या चीज पसंद है और आप इसमें क्यों शामिल हुए?
I mean for somebody that's on the streets.
एक ऐसा शख्स जो सड़कों पर रहता हो, उसके लिए ये इजहार का जरिया है. ये एक तरह से उसकी आवाज है.
आप street sense के साथ क्या कुछ कर रहे हैं?
With this, I get to show.
इसके जरिए मैं अपना टैलेंट सामने ला सकता हूँ, यानी मेरी शायरी, मेरी तस्वीरें, जिन्हें मैंने हाई स्कूल के बाद से अब दोबारा बनाना शुरू किया है. इस तरह से मैं माजी में लौट गया हूँ. स्ट्रीट सेंस के जरिए मैं अपनी जिंदगी के इस सफर के बारे में बता रहा हूँ जो मुझे इस इदारे की दहलीज तक लाया.
स्ट्रीट सेंस की टीम बेघर अफराद के लिए क्या कुछ कर रही है, ये जानने के लिए मैं मिली उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से. स्ट्रीट सेंस का आगाज कैसे हुआ?
स्ट्रीट सेंस हमने 2003 में एक अखबार के तौर पर शुरू किया था. आज हम फिल्म, थिएटर, स्टेज परफॉर्मेंस, शायरी की महफिलें, ग्राफिक डिजाइन, तस्वीर कशी और सोती कहानियां और आर्ट की दूसरी असनाफ पेश कर रहे हैं. इससे हम इन मर्दों और औरतों को जो हमारे साथ मुंसलिक हैं, इजहार के भरपूर और ताकतवर जराए फराहम करते हैं. वो अपने लफ्जों में अपनी कहानी बयान करते हैं. इस तरह हम बदलते वक्त के साथ रोजगार के नए रास्ते बना रहे हैं.
Is we're creating pathways to jobs in the new economy.
How sustainable is this model?
अपने आगाज से ही हम वसाइल के इंतहाई कमी का सामना कर रहे हैं. हमारी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा रोजगार के मुतलाशी अफराद के अखबार फरोख्त से हासिल होता है. वो हमसे 50 सेंट में अखबार खरीदते हैं और फिर इसे आम लोगों को $2 में बेच देते हैं. हमारे अखबार चलाने के अखराजात का तकरीबन 25% इससे हासिल होता है. बाकी मानदा अखराजात के लिए हमारा ज्यादातर इन्हिसार इनफरादी अतियात पर है.
आप ये अखबार बेच कर एक दिन में कितना कमा लेते हैं? क्या स्ट्रीट सेंस से होने वाली कमाई आपको घर दिला सकती है?
लेकिन जब आप इस सूरत हाल से गुजर रहे हो तो आपको उम्मीद का दामन थाम के रखना पड़ता है. ये सिर्फ $2 का अखबार है, लेकिन छोटी से छोटी चीज की भी एक अहमियत होती है, खासतौर पर जब आप सड़क पर जिंदगी गुजार रहे हो. यही सोच स्ट्रीट सेंस की बहुत सी वर्कशॉप की बुनियाद भी है. इन सब में उम्मीद का अंसर मुश्तरक है.
शायद ये स्ट्रीट सेंस से मिलने वाली उम्मीद ही है जिसके सहारे कुछ लोग अपनी जिंदगी का रुख बदलने में कामयाब हो रहे हैं.
Tell me a little bit about
स्ट्रीट सेंस ने आपकी जिंदगी में क्या किरदार अदा किया है?
It has
इसकी मदद से अब मैं सड़क पर जिंदगी नहीं गुजार रही. अमूमन हमारे जैसे लोगों की कोई आवाज नहीं होती. मेरा ख्याल है कि स्ट्रीट सेंस हमें जिस किस्म की खदमात फराहम कर रहा है, उनसे जिंदगी के सख्त तरीन दौर में मुझे बहुत मदद मिली. मेरा ख्याल है कि इसने मुझे उतने बड़े नफसियाती नुकसान से बचने में मदद की जितना मुझे हो सकता था. हम यहाँ एक ग्रुप में हैं. हम सभी बेघर रह चुके हैं. हम एक दूसरे के मसाइल समझ सकते हैं. आपको वो शख्स नहीं समझ सकता जो खुद कभी सड़क पर ना रहा हो और उन मुश्किलात से ना गुजरा हो जिनसे हम गुजरे हैं, और उसने वो तगोदौ ना की हो जो हमने की है. चाहे वो शदीद सर्दियों का दौर था या सख्त गर्मियों का मौसम, जब हम इकट्ठे होते हैं तो खुलकर बात करते हैं. मैं अब स्ट्रीट सेंस के साथ एक फिल्म पर काम कर रही हूँ. मैं स्ट्रीट सेंस के थिएटर ग्रुप में शामिल हूँ. इस वक्त तो मैं बहाली के मरहले में हूँ, लेकिन मुझे तवक्को है कि मैं 3 साल में कोई बाकायदा काम भी शुरू कर
दूंगी. Getting the message out. So the film is an essential part of that process, but it's only as good as its reach.
With your filmmaking class, tell me a little bit about the resources.
Aapki film banane aur edit karne ki class ke liye Street Sense kya wasail faraham kar raha hai?
तकनीकी सलाहियतों को उभारने के लिए स्ट्रीट सेंस बहुत जबरदस्त किरदार अदा कर रहा है. उन्होंने हमें क्लास के लिए जगह दी है. कैमरा तो अक्सर सब मेरा ही इस्तेमाल करते हैं, और एडिटिंग इसी तरह की जाती है जैसे कि इस इंडस्ट्री में होती है. अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर आप ये काम किसी से करवा सकते हैं.
जब एक इंसान बहुत गरीब हो, उसके सर पर छत ना हो, उसे अपने अगले निवाले की फिक्र हो, तो उसकी जिंदगी में फिल्म प्रोग्राम का क्या किरदार हो सकता है?
एक सेहतमंद इंसान बनने के लिए आपको रूहानी गजा की भी जरूरत होती है, चाहे वो किसी तकलीकी काम से हासिल हो, दोस्तों की सोबत से मिले, मजहब से हासिल हो या किसी और चीज से. हम दिल का गुबार निकालने और इतराफ के लिए एक तकलीकी जरिया फराहम करते हैं, और अगर आप किसी को इन मौकों से महरूम कर देते हैं तो वो ऐसी कैफियत से गुजरता है जैसे भूख की तकलीफ होती है.
Just like they suffer from malnourishment and hunger.
अपने मुस्तकबिल के लिए आपके कोई ख्वाब हैं?
Just, you know,
मैं चाहता हूँ कि इस काबिल जरूर हो जाऊँ कि अपनी मदद कर सकूँ और फिर दूसरों की. कहा जाता है कि सखावत अपने घर से शुरू होती है, اس لیے ان لوگوں کی مدد کرنے کے قابل ہونے سے پہلے جن کی حالت قدرے خراب ہے ضروری ہے کہ آپ خود بہتر حیثیت میں ہوں۔
اس شہر میں جہاں رہائش کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے، یہاں بہت سے ایسے باصلاحیت فلم میکر، شاعر اور گرافک ڈیزائنر موجود ہیں جو آج کی رات سڑکوں پر گزاریں گے۔ اس وقت میرا کام اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں ان کے اس ہنر کو سامنے لاؤں۔
یہ اسٹریٹ سینس کا نعرہ ہے اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میں بے گھر تو ہوں لیکن نا امید نہیں۔
عالمی بینک نے خبردار کیا ہے کہ ایبولا کی وجہ سے صحت کے ہزاروں کارکنوں کی ہلاکت گنی، لائبیریا اور سیرالیون میں ماؤں کی اموات کی شرح میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس بیماری کے باعث آبادی کے کسی دوسرے گروپ کی نسبت صحت کے کارکنوں کی ہلاکت کی شرح سب سے زیادہ رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے جو ڈی کھپوا کی رپورٹ کی مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے سنیے۔
عالمی بینک کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ماؤں کی ہلاکتیں اس سطح پر پہنچ سکتی ہیں جو ایبولا سے متاثرہ ملکوں میں پچھلے 15 یا 20 سال کے عرصے میں نہیں دیکھی گئیں۔ یہ شرح گنی میں 38%، سیرالون میں 74% اور لائبیریا میں 111% تک بڑھ سکتی ہے۔ سینئر معیشت دان اور اس رپورٹ کے شریک مصنف ڈیوڈ ایونز اس تعداد کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں۔
What this adds up to is between both mothers and children,
اس سے ماؤں اور بچوں دونوں کے نقصان کی مجموعی تعداد تقریباً 25,000 زندگیاں سالانہ ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ ایبولا صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد کو ہلاک کر چکا ہے۔ ایبولا کی وبا ان 3 ملکوں سیرالیون، لائبیریا اور گینی میں صحت کے کارکنوں پر ڈرامائی طور پر غیر متناسب انداز میں اثر انداز ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر سیرالیون میں صحت کے کارکنوں میں آبادی کے دوسرے تمام گروپس کی نسبت ایبولا کے لگنے کا امکان 50 گنا زیادہ رہا ہے۔ دوسرے 2 ملکوں کے لیے بھی یہ اعداد و شمار اتنے ہی ہیں۔ ایونز کہتے ہیں کہ یہ 3 ملک ایبولا کی وبا پھوٹ پڑنے سے پہلے ہی اس کے مقابلے کے حوالے سے کمزور تھے، کیونکہ ان کے بقول وہاں صحت کے کارکنوں کی تعداد نمایاں طور پر محدود تھی۔
The Ebola epidemic has had a dramatically disproportionate impact on health workers in the
Ebola کی وبا پھوٹنے سے پہلے سیرالیون آبادی اور ڈاکٹروں کے درمیان تناسب کے لحاظ سے عالمی سطح پر نیچے سے 5ویں درجے پر تھا۔ لائبیریا اس گراف میں نیچے سے 2ویں درجے پر تھا اور گنی 28ویں نمبر پر تھا، جو قدرے بہتر شرح ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کی کوئی بہت زیادہ مضبوط ورک فورس نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ اس سطح سے شروعات کرتے ہیں اور پھر آپ صحت کی دیکھ بھال کی ورک فورس کی 5 سے 10% تک کارکنوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لائبیریا اپنے 10% ڈاکٹروں سے محروم ہو گیا۔ یہ وبا پھیلنے سے پہلے اس کے پاس صرف 51 ڈاکٹر تھے۔ بہت سے لوگوں نے اس بارے میں اپنے خدشات ظاہر کیے ہیں کہ ایبولا کی وبا کے دوران بچوں کو خسرے سے بچاؤ کی ویکسین نہیں ملی، ملیریا اور ایچ آئی وی ایڈس کے مریضوں کو علاج معالجہ حاصل نہیں ہوا اور ایچ آئی وی کی تشخیص کے ٹیسٹ نہیں ہوئے۔
Before the Ebola epidemic, Sierra Leone was fifth from the bottom globally in terms of doctors.
ایک چیز جو ہمیں محسوس ہوئی یہ تھی کہ فی الواقع کسی کی بھی اس پر توجہ نہیں تھی، خاص طور پر صحت کی دیکھ بھال کے کارکنوں کے نقصان پر، جو در حقیقت بڑے پیمانے کے اثرات تھے جس میں صحت کے شعبے میں رونما ہونے والے سب سے زیادہ بنیادی نتائج شامل ہیں، مثلاً ماؤں اور شیر خوار بچوں کی ہلاکتیں۔ لیکن عالمی بینک کی رپورٹ میں جس کا عنوان ہے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کی ہلاکتیں اور ایبولا وبا کے اثرات، کہا گیا ہے کہ سب کچھ ضائع نہیں ہوا۔ رپورٹ کے شریک مصنف ایونز کہتے ہیں کہ چیزوں کو ابتری کی جانب بڑھنے سے روکنے کے لیے فوری طور پر کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں فوری طور پر ہمیں یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہمارے پاس صحت کے کارکن بڑی تعداد میں موجود ہوں، اور اس کا ایک حل جس کے لیے عالمی بینک اور کئی دوسرے بین الاقوامی شراکت دار یعنی اقوام متحدہ، افریقی یونین مدد فراہم کر رہے ہیں، یہ ہے کہ گنی، لائبیریا اور سیرالون میں آبادی کی ان طبقوں میں جہاں ضرورت ہو صحت کے کارکنوں کی بھرتی، ان کی تربیت اور صحت کی دیکھ بھال کے غیر ملکی کارکنوں کی تعیناتی کی جائے۔ اس سلسلے میں اب تک تقریباً 1300 افراد تعینات کیے جا چکے ہیں۔ مختصر مدت کے لیے یہ اقدام ضروری ہے۔ سینئر معیشت دان ایونز کہتے ہیں کہ تاہم ایک طویل مدتی حل بہت ضروری ہے.
In the immediate run, we need to make sure that there are plenty of health workers.
اس کا مطلب یہ ہے کہ صحتی دیکھ بھال سے متعلق مقامی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کی جائے. یہ یقینی بنایا جائے کہ ڈاکٹر، نرسیں، دائیاں اور کمیونٹی کے ہیلتھ ورکرز تربیت یافتہ ہیں اور ان کے پاس اپنے کام کی محفوظ طریقے سے انجام دہی کے لیے درکار اپنے بچاؤ کا انتظام موجود ہے اور انہیں وہ معاوضہ مل رہا ہے جس کی انہیں ضرورت ہے تاکہ وہ اس ملک میں ٹھہرنے کے لیے تیار ہوں. بہت سے ایسے مقامی ماہرین موجود ہیں جو اپنے ملک کی آبادی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اگر ایسا کرنے کے لیے انہیں مناسب حالات اور مناسب حد تک معاوضہ مل سکے. عالمی بینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 80% تک آبادی کے لیے صحت کی دیکھ بھال کی سطح پر پہنچنے کے لیے جو ملینیم ترقیاتی اہداف میں شامل ہیں، گینی، لائبیریا اور سیریلون بھر میں زیادہ ڈاکٹروں، نرسوں اور دائیوں کو بھرتی کرنے کی ضرورت ہے. عالمی بینک کا یہ مطالعاتی جائزہ دی لینسٹ گلوبل ہیلتھ میں شائع ہوا ہے. نیلو فرمول، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10:30 بج چکے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. کراچی میں اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. ذرائع کے مطابق اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور کراچی میں جرائم اور دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا جائے گا. 12 جولائی امن کی نوبل انعام یافتہ پاکستانی طالبہ ملالہ یوسف زئی کا یوم پیدائش ہے. اقوام متحدہ نے طالبان کے حملے میں زخمی ہونے والی لڑکیوں کی تعلیم کی علمبردار اس باہمت طالبہ کے یوم پیدائش کو دنیا بھر میں ملالہ ڈے کا نام دیا. پاکستان میں یہ دن ایک ایسے روز منایا جا رہا ہے جب پاکستان میں تعلیم کا شعبہ بحران کا شکار ہے اور فنڈز کی کمی ہنوز ایک بڑا مسئلہ ہے. پاکستان میں حکام نے خبردار کیا ہے کہ شدید بارشوں سے ملک کے شہری علاقوں میں سیلاب آ سکتا ہے. زیادہ بارشیں پاکستان کے بالائی علاقوں میں متوقع ہیں جن میں اسلام آباد اور کشمیر کے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں. اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ.
پاکستان میں مانسون کا موسم شروع ہو گیا ہے اور ملک کے مختلف حصوں خصوصاً بالائی علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شدید بارشیں ہوئی ہیں. مانسون کے موسم میں ہونے والی بارشوں سے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور حالیہ برسوں میں پاکستان کو شدید سیلابوں کا بھی سامنا رہا ہے. قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے NDMA نے ملک کے 4 صوبوں، اپنے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان کے حکام کو مانسون کی بارشوں سے کسی ممکنہ جانی اور مالی نقصان سے بچاؤ کے لیے پہلے سے انتظامات کرنے کا انتباہ جاری کیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ صوبہ بلوچستان کے بعض علاقوں میں اچانک سیلاب آنے کا بھی خدشہ ہے. NDMA کے ترجمان احمد کمال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
مانسون سچویشن میں ریلیونٹ جو علاقے ہیں وہاں پہ فلیش فلڈنگ ہو سکتی ہے، وہاں پہ سپوریڈک رین فال ہو سکتی ہے، وہاں پہ کسی قسم کی خدا نہ خاصہ کوئی بریچنگ کی ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ 24/7 کے بیسس کے اوپر تمام سینسٹیو لوکیشن کی، ریور لوکیشن کی کنٹرولنگ کرے، اور اگر کسی جگہ پہ فلڈ فائٹنگ مٹیریل کی یا اس قسم کی دوسری چیزوں کی ضرورت ہے تو اس کو انشور کرے.
انہوں نے بتایا کہ دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے اور دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ اور چشمہ میں نچلے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ ملک کے باقی دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے. احمد کمال نے کہا کہ حالیہ بارشوں کا سلسلہ 1-2 روز میں تھم جائے گا اور ان کے بقول یہ سلسلہ آئندہ ہفتے دوبارہ شروع ہونے کا امکان ہے. ملک میں حالیہ مانسون میں وفاقی دارالحکومت کے جڑواں شہر راولپنڈی میں شدید بارش کی وجہ سے شہر کے بیچ سے گزرنے والے نالہ الائی میں طغیانی کی وجہ سے قریبی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا ہے، جبکہ مختلف علاقوں سے کم از کم 6 افراد کی ہلاکت کی اطلاع بھی موصول ہو چکی ہے. محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بڑے پیمانے پر کارروائیوں کے باوجود پاکستانی فوج کو عسکریت پسندوں کی جانب سے مزاحمت کا سامنا ہے. ہفتے کے روز جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی کی ایک چوکی کے عسکریت پسندوں کے حملے میں کم از کم 4 فوجی اور 9 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے، جبکہ علاقے میں حملہ آوروں کی وسیع تلاش جاری ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
حکام کے مطابق بھاری ہتھیاروں سے لیس عسکریت پسندوں نے شمالی وزیرستان کے سرحد کے قریب واقع علاقے لدہ میں حملہ کیا، جس سے 4 سیکورٹی اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے. فوج نے جوابی کارروائی میں کم از کم 9 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا بتایا ہے. جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں ذرائع ابلاغ کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ہونے والی ہلاکتوں اور ان کی تعداد کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے۔ گزشتہ سال جون سے پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان میں ضرب عضب کے نام سے بھرپور کارروائی شروع کر رکھی ہے، جس میں 2700 سے زائد ملکی و غیر ملکی عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا بتایا جا چکا ہے۔ ان قبائلی علاقوں کے دور افتادہ علاقوں میں شدت پسند اب بھی موجود ہے، جن کے کلا کما کے لیے سیکورٹی فورسز اپنی کاروائیاں جاری رکھی ہوئی ہے، اور بعض مقامات پر انہیں مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ فوج کے سابق بریگیڈیئر اسد منیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ عسکریت پسندوں کی طرف سے اکا دکا کاروائیوں کا خدشہ موجود رہے گا جب تک ان کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا ہے۔
یہ بالکل آپ ان کو جو ہے نا ایلیمینیٹ تو نہیں ہوئے نا، یہ ہو سکتا ہے ساؤتھ میں دوبارہ کسی جگہ پر آ جائیں، بڑی تعداد میں نہیں، 5-6 آدمی ایک کمپاؤنڈ میں آ جائیں اور ایک آئی ڈی رکھتے، اسی طرح ہو سکتا ہے یہ اور علاقوں میں بھی جائیں۔ تو یہ آپریشن سے یہ بالکل ختم نہیں ہوگے، لیکن اگر یہ 2 سال تک یہ چلاتے رہے ہیں شہروں میں بھی اور جو علاقے انہوں نے خالی کیے ہیں قبائلی علاقے میں ان کو بھی یہ محفوظ بنائے، تب یہ جا کر ختم ہوں گے۔
تاہم اسد منیر کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز کی کاروائیوں کی وجہ سے عسکریت پسندوں کی طرف سے بڑی عسکری کاروائیاں کرنے کی صلاحیت میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی ہے۔ فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف یہ کہہ چکے ہیں کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک یہ کاروائیاں جاری رہے گی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت میں حکومت کی جانب سے ایک ایسے اداکار کو فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کے چیئرمین مقرر کیے جانے پر احتجاج جاری ہے، جن کا شمار صفحہ اول کے اداکاروں میں نہیں ہوتا، لیکن انہیں گلزار، شام بینیگل اور گوپال کرشنن جیسی شخصیات پر ترجیح دی گئی ہے۔ بھارت اور کرگزستان کے درمیان 4 دو طرفہ معاہدوں پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ اتوار کے روز مختلف فوجی اور سول شعبوں میں ان معاہدوں پر کرگزستان کے صدر اور دورے پر آئے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے دستخط کر دیے۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
ایران کے جوہری مذاکرات کرنے والے مذاکرات کاروں نے اتوار کے روز بھی ملاقاتیں جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ حالیہ دنوں میں طویل بحث و مباحثے کے باوجود کوئی سمجھوتا طے نہیں ہو سکا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری پور امید ہیں کہ ایران اور 6 بڑی طاقتوں کے درمیان سمجھوتا ممکن ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اتوار کے روز ہونے والے مذاکرات میں کچھ فیصلے کیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ مشکل امور پر کام باقی ہے۔ ایران کے ایک سینئر عہدیدار نے مذاکرات میں پیش رفت کے بارے میں اسی نوعیت کا جائزہ پیش کیا۔ P5+1 میں امریکہ، فرانس، جرمنی، برطانیہ، روس اور چین شامل ہیں، اور ان ملکوں کے ایران کے ساتھ کوئی تاریخی سمجھوتا طے کرنے کے لیے بات چیت کے ادوار کو کئی بار مؤخر کیا ہے۔ تمام فریق تقریباً ہر روز بات چیت میں پیش رفت کی اطلاع تو دیتے ہیں، لیکن تسلیم کرتے ہیں کہ بڑی رکاوٹیں موجود ہیں۔ اب کسی سمجھوتے پر پہنچنے کے لیے حتمی تاریخ 13 جولائی یعنی پیر کا دن ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے تھائی لینڈ سے جن 109 ویغور باشندوں کو وطن واپس بھیجا گیا تھا، وہ اسلامی عسکریت پسندوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ترکی، شام یا عراق روانہ ہو رہے تھے۔ بیجنگ نے بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی نکتہ چینی کے جواب میں 100 سے زائد ویغور افراد کی واپسی کا دفاع کرتے ہوئے کہا۔ امریکہ، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے علمبردار گروپوں نے ان افراد کی واپسی پر تشویش کا اظہار کیا تھا کہ ویغور افراد کو چین واپسی پر شدید بدسلوکی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یمن میں متحارف فریقوں پر زور دے رہی ہے کہ وہ فائر بندی کا احترام کریں، جس کا مقصد جنگ سے تباہ حال اس ملک میں لاکھوں افراد تک ضروری امداد کی فراہمی ممکن بنانا ہے۔ اقوام متحدہ نے صدر منصور ہادی کی جلا وطن حکومت اور ہوتی باغیوں کے درمیان فائر بندی کے لیے متعدد کوششیں کیں۔ ہوتی باغی یمن کے دارالحکومت صنعاء میں گزشتہ برس کے آخر سے کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں۔ مصر میں داعش کے نام سے اپنی شناخت کرانے والے ایک گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ قاہرہ میں مہلک کار بم دھماکے کا ذمہ دار ہے۔ مصر کے دارالحکومت میں اطالوی کونسل خانے کے باہر ہونے والے اس دھماکے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا تھا، جبکہ اس تاریخی عمارت کا ایک بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ مصری حکام کہتے ہیں کہ تفتیش کار اس علاقے میں نصب کلوز سرکٹ ویڈیو ریکارڈنگز کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس حملے سے مربوط کسی مشتبہ فرد کے بارے میں اعلانیہ طور پر کچھ نہیں کہا گیا۔ چاڈ میں ایک خود کش حملہور نے کم از کم 14 افراد کو ہلاک اور درجنوں کو زخمی کر دیا. حکام نے بتایا کہ ایک برقع پوش مرد نے چاڈ کے دارالحکومت انجمینا کے ایک پرہجوم مارکیٹ میں یہ دھماکہ کیا تھا, جس سے چند گھنٹے قبل بوکو حرام کے انتہا پسندوں نے نائجیریا کی ایک بستی میں حملہ کر کے کم سے کم 10 افراد کو ہلاک کر دیا. چاڈ میں حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی, لیکن نائجیریا میں موجود عسکریت پسندوں کو چاڈ میں گزشتہ حملوں کے لیے مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. برونڈی اپنے صدارتی انتخابات کو تقریباً ایک ہفتے کے لیے مؤخر کر رہا ہے, جس سے پہلے اقوام متحدہ اور افریقی عہدیداروں نے خبردار کیا تھا کہ ووٹنگ کی وجہ سے ملک میں مزید تشدد کو ہوا مل سکتی ہے. برونڈی کے صدر پیئر نکورنزیزہ نے انتخابات کی تاریخ 15 جولائی سے بدل کر 21 جولائی کو منعقد کرنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں. صدر نکورنزیزہ کی تیسری مرتبہ 5 سالہ مدت کے لیے مقابلے میں حصہ لینے کے فیصلے پر مئی میں بغاوت کی ناکام کوشش بھی ہوئی, جبکہ کئی ہفتوں سے پرتشدد احتجاج جاری ہے. ناقدین کہتے ہیں کہ انتخابات میں پھر سے حصہ لینے کے ان کے فیصلے سے آئین کی طے شدہ حدود کی خلاف ورزی ہوتی ہے. میانمار میں اتوار کے روز ہزاروں کارکنوں نے کم سے کم اجرت میں اضافہ کرنے کے لیے حکومت سے مطالبہ کیا. کارکنوں نے ملک کے سب سے بڑے شہر یانگون کے صنعتی علاقے کے باہر مارچ کیا. وہ روزانہ معاوضے کو $3.24 کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے, جو نیشنل منیمم ویج کمیٹی کی تجویز کردہ شرح $3.18 سے زیادہ ہے. کمیٹی نے حکومتوں, آجروں اور ملازموں کے ساتھ مذاکرات کے بعد ہی یہ تجاویز دی تھیں. میانمار میں اس وقت مزدوری کی کم ترین شرح $2.65 روزانہ ہے. اور امریکہ میں شہری حقوق کی سب سے بڑی تنظیموں میں سے ایک نے ریاست ساؤتھ کیرولائنا کے ساتھ بائیکاٹ کو ختم کر دیا ہے. نیشنل ایسوسی ایشن فار دا ایڈوانسمنٹ آف کالرڈ پیپل یعنی NAACP نے ہفتے کے روز اپنے فیصلے کا اعلان کیا, جس سے چند دن قبل ریاست کی کیپیٹل گراؤنڈ سے متنازع خانہ جنگی دور کے کنفیڈریٹ بیٹل فلیگ کو ہٹانے سے متعلق قانون کی منظوری دے گئی تھی. یہ بائیکاٹ 2000 سے جاری تھا. NAACP نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اگرچہ کنفیڈریٹ فلیگ کو ہٹانے سے ملک کو درپیش کئی اہم چیلنجوں کو حل تو نہیں کیا جا سکتا, تاہم یہ ایک ان اقدار کی ایک علامت ہے کہ اس سے ان اقدار کی حمایت ہوتی تھی جو نسل کی بنیاد پر غلامی اور نفرت پر مبنی ہے اور جن سے ہمارا ملک لمبے عرصے سے منقسم چلا رہا ہے. امریکی خلائی تحقیق کاروں نے بتایا ہے کہ نیو آورزون پروب سے تجاویز بھیجنا شروع کر دی ہیں, جو وہ مرحلہ وار پلوٹو کے قریب آتا جا رہا ہے. تحقیق کاروں نے اسے حیران کن اور مزیدار تجربہ قرار دیا ہے. پلوٹو نظام شمسی کا سب سے چھوٹا اور بعید ترین سیارہ ہے. پروب کی خلائی گاڑی منگل کو پلوٹو کے قریب ترین سے گزرے گی, جب وہ اس کی سطح سے تقریباً 12,500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگی. تاہم نیو ہرائزن کی اب تک کی کارکردگی پر سائنسدانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے, جسے انہوں نے پلوٹو کے سیارے کا ایک بالکل ہی مختلف منظر بتایا ہے.
Now every day we just see a whole new view of Pluto that's telling us things we
ناسا کے جان اسپینسر نے ہفتے کے روز بتایا کہ درحقیقت جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ حیران کن بات ہے. بقول ان کے ہمیں حیران کن سیاہ اور سفید نقش و نگار نظر آ رہے ہیں. ہمیں اندازہ نہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے. ہم بہت سے گول دائرے بھی دیکھتے ہیں جن کے بارے میں گمان ہے کہ یہ نشیبی مقامات ہیں یا پھر کوئی اور چیز ہے. ان کے بارے میں رائے زنی کرتے ہوئے ہمیں اچھا لگتا ہے. پلوٹو زمین سے 4.8 ارب کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر ہے. ناسا نے سن 2006 میں نیو ہرائزن روانہ کیا تھا, جسے کچھ ہی روز قبل انٹرنیشنل ایسٹرونومیکل یونین نے پلوٹو کو بونا سیارہ قرار دیا. یونین نے کہا تھا کہ پلوٹو نظام شمسی سے باہر دیگر سیاروں سے دور والے جھرمٹ کی وسعتوں میں سے, جنہیں کوئپر بیلٹ کا نام دیا جاتا ہے, دیگر فلکیات دان پلوٹو کو ایک مکمل سیارہ قرار دیتے ہیں. ناسا کے سائنسدان کہتے ہیں کہ کوئپر بیلٹ کی یہ پہلی قریبی تسخیر انہیں اس قابل بنا دے گی کہ وہ جان سکیں کہ جب نظام شمسی تشکیل پا رہا تھا اس وقت نظام کی صورت کیا تھی, اور ممکنہ طور پر اس بات کی بھی زیادہ بہتر طور پر پرکھ ہو سکے گی کہ آیا زمین پر زندگی کا وجود کیسے عمل میں آیا ہوگا. یورپی ملکوں کے شکوک و شبہات کا شکار وزراء خزانہ کو قرضے میں جکڑے یونان کی تازہ ترین کفایت شاری منصوبے سے متعلق سمجھوتا طے کرنے میں مشکل درپیش ہے. ان کی طرف سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یونان اپنے وعدے پورے کرتے ہوئے اخراجات میں کمی کرے گا اور کیا ٹیکسوں میں اضافہ کر سکے گا. اٹلی کے وزیر خزانہ پیئر کارلو پدان برسلز میں ہونے والے ان مذاکرات کے بارے میں کہتے ہیں کہ پیش رفت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اعتماد کا فقدان ہے. فن لینڈ کے وزیر خزانہ الیگزینڈر سٹاب کہتے ہیں کہ یونان کے ساتھ سمجھوتا طے ہونا ابھی دور کی بات ہے. اس سے پہلے یورپی یونین نے یونان کے لیے امدادی پروگرام کے بارے میں 28 ملکی سربراہ اجلاس کو منسوخ کر دیا تھا, اور اب صرف یورو زون ملکوں کے لیڈروں سے بات چیت کر رہے تھے. مزید تفصیلات اسد حسن کی رپورٹ میں.
خیال کیا جا رہا ہے کہ اتوار یونان کے بحران پر فیصلہ کن دن ہوگا. کیا 19 رکنی یورو کرنسی بلاک ایتھنز کے لیے مزید بیل آؤٹ فنڈ پر متفق ہو جائے گا یا پھر یہ کہ وہ یونان کی حکومت کی طرف سے مجوزہ اصلاحات کو مسترد کر دیں گے؟ ہفتے کو کسی نتیجے پر نہ پہنچنے کے بعد یورو زون کے وزرائے خارجہ مزید بات چیت کے لیے جمع ہو رہی ہیں جبکہ ممکنہ نتائج کے بارے میں ملی جلی آرا سامنے آ رہی ہیں. فن لینڈ کے وزیر خزانہ الیگزینڈر سٹرب سب سے زیادہ متشکک ہیں اور وہ کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے 10 میں سے 3 یا 4 نمبر دیتے ہیں.
What we are saying is that the conditionality that has been presented,
ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یونان نے جو شرائط تجویز کی ہیں وہ اس مرحلے پر کافی نہیں ہیں. ہمیں زیادہ واضح وعدوں کی ضرورت ہے, واضح شرائط اور ایسے واضح ثبوتوں کی جو بتائیں کہ ان شرائط پر عمل درآمد ہوگا. یہ وہ مقام ہے جہاں اس وقت ہم کھڑے ہیں. دوسری جانب سائپرس کے وزیر خزانہ مسٹر ہیریس, جن کا اپنا ملک یورپی یونین سے بیل آؤٹ لے چکا ہے, زیادہ پر امید نظر آتے ہیں. وہ یونان کے یورو زون سے اخراج کے امکانات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں ہمارے پاس بہتر بنیادیں موجود ہیں جو ہمیں اگلے مرحلے میں جانے کی اہل بناتی ہیں, ایسا مرحلہ جس میں کسی معاہدے پر مذاکرات ہوں گے جو یونان کے لیے امکانات کے نئے دروازے کھولیں گے. یونان کو زیادہ متحرک اصلاحات کی ضرورت ہے اور بات چیت کے لیے ہمیں اپنے اداروں کو اس بات کا مینڈیٹ دینا چاہیے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میکسیکو کے انتہائی حفاظتی انتظامات والی جیل سے منشیات کا ایک بدنام سرغنہ 14 برسوں میں دوسری بار فرار ہوا. میکسیکو کی سیکیورٹی کمیشن نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ ہواکن ال شاپو گزمن طاقتور سینولوا کارٹل کا سربراہ ہے اور اسے آخری مرتبہ آلٹی پلانو جیل کے شابر علاقے میں دیکھا گیا. سیکیورٹی افواج مفرور کی تلاش میں ہیں اور ایئرپورٹ پر پروازوں کو معطل کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ ہوائی اڈہ میکسیکو سٹی کے باہر جیل کے قریب ہے. گزمن کو پہلے بھی ایک عشرے سے زائد عرصہ مفرور رہنے کے بعد گزشتہ سال گرفتار کر لیا گیا تھا. وہ امریکہ میں بھی منشیات کی اسمگلنگ کے مختلف الزامات پر مطلوب ہے. خبریں ختم ہوئیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
اس مہینے پبلک افیئرز اور پبلک ڈپلومیسی کے لیے امریکہ کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ریچرڈ اسٹیگل اور پاکستان میں امریکہ کے سفیر ریچرڈ رولسن نے پانی اور بجلی کے لیے پاکستان کے وزیر خواجہ محمد آصف کے ساتھ پاک امریکہ سینٹرز فار ایڈوانسڈ اسٹڈیز کا سرکاری طور پر آغاز کیا. یہ اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کے میدان میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجیز میں امریکہ کی شراکت داری سے متعلق 12.70 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری ہے. 3 جون کو اسلام آباد میں منعقد ہونے والی اس تقریب میں 300 سے زیادہ طالب علموں, فیکلٹیز کے ارکان اور منتظمین نے شرکت کی. اس منصوبے کا تعلق عالمی پیمانے کی امریکی اور پاکستانی یونیورسٹیوں کے درمیان شراکت داری سے ہے جس سے تحقیق کو فروغ ملے گا تاکہ پاکستان میں توانائی, پانی, زراعت اور خوراک کی سلامتی کے لیے اختراع پر مبنی اور قابل عمل حل تلاش کیا جا سکے. یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی یعنی نسٹ اور پشاور کی یونیورسٹی برائے انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی دونوں ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کے ساتھ مل کر کام کریں گی تاکہ توانائی کے شعبے میں تحقیق کے لیے 2 مراکز قائم کیے جا سکیں. ساتھ ہی جامشورو کی یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف یوٹا پانی کے شعبے میں مرکز کے قیام کے لیے باہم شریک ہوں گی, جبکہ فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی اور ڈیوس میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا زراعت اور غذائی سلامتی کے مرکز کے قیام کے لیے شراکت کریں گی. اپنے کلیدی خطاب میں انڈر سیکرٹری سٹینگل نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جس مستقبل کی تعمیر چاہتے ہیں اس کا تعلق یونیورسٹی سے یونیورسٹی, کاروبار سے کاروبار اور عوام سے عوام کی سطح سے ہے. یہ ایسے تعلقات ہیں جو پائیدار ہوتے ہیں اور جس سے دونوں جانب حقیقی سمجھ بوجھ اور خوشحالی پیدا ہوتی ہے اور ترقی کے لیے ہمیں ایک مضبوط بنیاد فراہم ہوتی ہے. اعلیٰ تعلیم کے لیے پاک امریکہ مراکز کی وساطت سے امریکہ اور پاکستان کی یونیورسٹیاں صلاحیت میں اضافے اور طویل المیاد تعاون کے لیے بھی شراکت کریں گی. ان میں نجی شعبہ بھی شامل ہوگا تاکہ اختراع پسندی اور نمو کو مہمیز مل سکے. اس مقصد کے لیے امریکہ تبادلے کے پروگرام کے تحت گریجویٹ کی سطح پر اسکالرشپ مہیا کرے گا اور عالمی پیمانے کی لائبریریوں، لیبورٹریز اور تحقیق کی اضافی سہولتوں کے لیے اداروں کی تعمیر کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ سن 2009 کے بعد سے امریکہ کی حکومت نے 1000 پاکستانی اسکولوں کی تعمیر کی ہے یا ان کی بحالی کا کام کیا ہے، اور انگریزی کی تعلیم کے لیے پاکستانی طلبہ کو 5000 اسکالرشپ مہیا کیے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم کی خاطر 12000 سے زیادہ پاکستانی طالب علموں کے لیے اسکالرشپ کا اہتمام کیا ہے۔ یہ کام یو ایس ایڈ کے مختلف تعلیمی منصوبوں کے تحت انجام دیا گیا ہے۔ فی الوقت امریکہ، پاکستان اور امریکہ کی یونیورسٹیوں کے درمیان شراکت داری کے 19 منصوبوں میں بھی مدد کر رہا ہے۔ امریکہ کو اپنے شریک کار پاکستان کے ساتھ کام کرنے پر فخر ہے، جس کا مقصد تعلیم اور تحقیق کو فروغ دینا ہے، جس سے دونوں ممالک اور علاقے کو فائدہ پہنچے گا۔
کراچی کے ان ہزاروں افراد کے لیے پروین سعید اور کھانا گھر ایک رحمت سے کم نہیں، جو ہر روز کا کھانا ان کے دسترخوان سے کھاتے ہیں۔ انہوں نے اس بار رمضان المبارک اور عید کے لیے کیا تیاری کی ہے، سنتے ہیں شہناز عزیز سے ان کی گفتگو میں۔
وہ پروین باجی کا ہوٹل ہے نا، کھانا گھر لکھا ہوا، بہت اچھا کھانا، دال گوشت چولے، باجی بہت اچھی ہے، بہت اچھی بات ہے۔
یہاں سے ہماری 15 روٹی صبح شام ہماری یہاں سے جاتی ہیں۔ میرا ابو مزدوری کرتے ہیں، جیسے 350 روپے مزدوری ملتی ہے۔ ہم لوگ تو جب سے یہ ہوٹل کھلا اور 10 سال سے یہاں سے لے رہے ہیں ہم تو۔ وہ بہن کی شادی تھی تو جیل ویز پر رانی، تو انہوں نے آنٹی نے جیل ویز بھی دیا۔ پروین آنٹی تو اتنی اچھی ہیں، اللہ ان کو بہت دے، اتنا دے دے کہ یہ رب رب تو بھول جائے۔
تو پروین آنٹی یعنی کہ پروین سعید ہمارے ساتھ ہیں، آپ دیکھیے کیسے کیسے آپ کے چاہنے والے ہیں۔
الحمد للہ شہناز، اللہ کا بہت شکر احسان ہے کہ اللہ جو کام دے رہا ہے اس میں لوگوں کی محبت بھی شامل ہے، اور اللہ کا سب سے بڑی بات ہے اللہ کا کرم شامل ہے۔
کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی بستی میں اللہ نے خدا کی ایک بندی ایسی رکھی جنہوں نے پھر بیڑا اٹھایا، اب ہزاروں لوگوں کو آپ کھانا کھلا رہی ہیں۔
اگر آج کے دور میں جتنی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت ہے، اس میں ایک جو ہمارے ایک مڈل کلاس طبقہ تھا وہ بھی اب جو ہے نچلی سطح میں شامل ہو گیا ہے۔ ہم اب کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 3 روپے کا کھانا جو ہے کھانے سے کوئی اپنی حیثیت اوپر یا نیچے کر سکتا ہے۔ غربت بہت تیزی سے پاکستان میں بڑھی ہے، اور اس میں 3 روپے کا کھانا دینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ خرید کے کھائیں، ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور وہ 3 روپے کے لیے محنت بھی کریں۔ کیونکہ ہمارا ادارہ یا میں جو ہے، ہم لوگ کمیونٹی کے اندر کام کرتے ہیں، نہ روڈوں پر آتے ہیں نہ کہیں جاتے ہیں۔ جہاں جس علاقے میں ہمارے کھانے گھر قائم ہیں وہ خالصتاً ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، اور اگر ان میں کوئی کھاتا پیتا بھی ہے تو وہ ہمارے کھانے گھر کی طرف نہیں آتا ہے۔ ان میں وہی لوگ ضرورت مند آتے ہیں کہ جو کھانے کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ کھانا گھر صرف پروین سعید پہ نہیں ہے، کھانا گھر ہر 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 اس اچھی سوچ کے حامل انسان کے لیے ہے کہ جو سوچتا ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اپنا حصہ تھوڑا سا اس کار خیر میں ڈالیں کہ لوگوں کو روٹی میسر ہو
جی۔
کیونکہ روٹی میسر ہوگی تو آپ کے جو ہے نا تمام طرح کے مسائل جو ہے نا جو معاشرے میں چاہیے، صرف بھوک کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج سب کے پیٹ بھر کیے جائیں تو آپ دیکھیے گا کہ جرائم میں بھی کمی ہوگی، خودکشی کا رجحان بھی کم ہوگا، اور لوگ جو منشیات کی طرف جل جاتے ہیں اس میں بھی کمی آئے گی۔
بالکل۔ تو کس طرح شامل ہو سکتے ہیں اگر کوئی اور لوگ شامل ہونا چاہیں اس میں؟
سب آئے اور ایک ایک مٹھی آٹا دیں، کسی پر کوئی برڈن نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں کہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا ہمیں 50 روپے دے دیں، 100 روپے دے دیں، میں کہتی ہوں نہیں دے، آپ ایک مٹھی آٹا دیجیے، ایک روٹی بنے گی، ایک غریب کے پیٹ میں جائے گی، اس کی بھوک مٹے گی۔ آپ کو اپنے کچن میں سے ایک مٹھی آٹا نکالنے کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اپنے گھر کا اکاؤنٹ نمبر ہے، لوگ وہاں شامل ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے پورا رمضان جو ہے وہ راشن پر رکھتے توجہ کے لوگ جو ہیں راشن لیں اور اپنے شہری کو اور اپنے افطاری کو یقینی بنائیں، کھانا کھلا رہے ہیں، افطاری کرا رہے ہیں، اور اب تو 15ویں روزے کے بعد سے ضعیف مرد اور عورتوں کے اور بچوں کے بچیوں کے کپڑوں کا آغاز کیا ہے تو الحمدللہ وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ابھی تک ہم یہ دے چکے ہیں, تقریباً 1000 فیملیز کو ہم راشن دے چکے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی 10 دن مزید جاری اور ساری رہے گا.
اور میں سننے والوں کو بتا دوں کہ اگر آپ کھانا گھر لکھ کے ٹائپ کریں تو ان کا ویب سائٹ آپ دیکھ لیں گے کھانا گھر کے نام سے, اس میں پروین سعید کے نمبر بھی ہیں, ٹیلی فون نمبر بھی ہیں, ان کی بینک اکاؤنٹ کی جو تفصیل ہے وہ آپ ان کے ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. جو لوگ میری فیس بک پر ہیں, میں آج فیس بک پر ان کی تمام تفصیل ڈالوں گی, آپ اس پر آواز دوست میری کہانی یا شہناز عزیز دونوں میں سے کسی بھی پیج پر آ کر آپ تفصیل لکھیے گا.
سر ہم نے دو لوگوں سے شروع کیا تھا, آج ہزاروں لوگ کھانا گھر سے کھانا کھا رہے ہیں, تو یہ کاروا بڑھنا چاہیے, اس میں لوگ شامل ہوں.
بالکل
باجی سے میں ایک سال ہو گیا باجی, میں باجی مزدوری کرتا ہوں, نہ لیں گے تو بھائی یہاں تو 300 سے 400 سے کم نہیں ہوگا کھانا ملے گا ہمارے کو. ہم تو وہاں جہاں سے آئے نا, یہاں جب آئے تو ہمارے کو ہوٹل کا تو پتا تھا, یہ میرے بھائی چاچو کے بیٹے رہتے ہیں نا یہاں, بہت آتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ ساتھ ساتھ سے آتے, دور دور سے بھی آتے ہیں. پیسہ بھی نہیں ہو تو وہ ارداس کر دیتا ہے بھائی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, کام نہیں ہے, کیا کریں, بچے بھوکے مر رہے ہیں, تو پھر کھانا بھی مل جاتا ہے فری میں بھی مل جاتا ہے, یہ نہیں ہے کہ 3 روپے کی روٹی ملتی ہے, کھانا سالن فری میں ملتا ہے.
تو مجھے خوشی ہے کہ ایک علامت ہے ایک طرح سے آپ کا جو ادارہ ہے, مجھے ہنسی بڑی آئی, ہر ایک آپ کے اس کو ہوٹل کہہ رہا تھا تو بچے بڑی خوشی سے کہتے ہوں گے کہ ہم تو ہوٹل میں جا کے کھانا کھاتے ہیں آج کل.
خوش ہوتے ہیں الحمدللہ. اور ابھی تو دیکھنے والی بات ہے شناز کہ جب ان کو اتنے کپڑے دیے جاتے ہیں نا, یہ معصوم بچے جب کپڑے نہیں بنتے تو ماں باپ کو کتنا تنگ کرتے ہیں, جب ان کے کپڑے دیے جاتے ہیں تو ان کے چہرے کی خوشی اور ان کا جو انداز ہوتا ہے نا خوشی کا, وہ آپ کو اتنی زندگی دے کے جاتا ہے اور اتنی آپ کے لیے خوشیاں لے کر جاتا ہے کہ ہم اس کو کسی بھی ترازو میں تول نہیں سکتے.
پروین یہ بتائیے, آپ نے بھی بتایا کہ 1000 کے قریب آپ نے عید کے کپڑے دیے, مجھے یقین ہے یہ بچوں کو دیے ہوں گے, تو یہ کس طرح سے سلے سلائے ملتے ہیں, لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں, کس طرح ان کپڑوں کا انتظام ہوا؟
نہیں نہیں, ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ 50 بچوں کے کپڑے بنا دیجئے, تو ہم اپنے ویب سائٹ پہ ویسے بھی لگا دیتے ہیں کہ ایک سوٹ ہوتا ہے نا, ایک ایوریج سوٹ جو ہے اچھا, لان کا گرمیاں بہت ہیں تو جو غریب عورتیں ہیں, یتیم ہیں, بیوہ ہیں, ان کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا 1000 روپے کے اندر ایک سوٹ آ جاتا ہے.
اچھا
ٹھیک, اچھی اچھی کوالٹی کا. اور پھر اسی طرح 1000-1900 روپے میں مردوں کا سلا سلائے شلوار قمیض ہمارے پاس آ جاتا ہے, کیونکہ ہم اب اس فیلڈ میں داخل ہو گئے تو بہت سارے لوگ ہمارے سے تعاون کرنے لگے کہ بھائی آپ اچھا کام کریں, آپ اس کو کریں. اسی طرح ایک صاحب ہے, مطلب ان کا اسٹور ہے بہت بڑا فیضان کے نام سے, تو وہ ہمیں جو ہے اخیروں نے بہت قیمتی کپڑے دیے اور بالکل نارمل ریٹ ہمیں جو ہے اخیروں نے بہت قیمتی کپڑے دیے اور بالکل نارمل ریٹس پر, کہ جو ہم اور آپ تو تصور نہیں کر سکتے, لیکن کپڑے اتنے خوبصورت دیے کہ بچیوں کے, بچیاں جب اس کو لے رہی تھی تو آنکھوں میں چمک تھی, چہرے پہ خوشی تھی. 4000-5000 کے جوڑے تھے, ہمیں صرف 500 روپے میں لیے, اور انہوں نے یہ کہہ کر کہا کہ ہم آپ کا حصہ جو ہے نا, ہم اپنا حصہ آپ کے اس میں رکھ رہے ہیں, اور یہ آپ تقسیم کیجیے, یقین کریے کہ اتنے خوبصورت جوڑے ہیں کہ بچے جب لگا کر جب ہم ناپ کرتے ہوئے دیتے ہیں تو ان کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا. تو ایسے کئی لوگ ظاہر ہے کہ یہ کھانا گھر چل ہی رہا ہے سب کے ساتھ مل کر تعاون کر کے, اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہر لحاظ سے ہر طرح سے لوگوں کا تعاون بڑھتا جا رہا ہے, ہم جتنی زیادہ آگے کی طرف جا رہے ہیں اتنے ہی لوگوں کا تعاون ہو رہا ہے, کہ ابھی تک ماشاء اللہ ہم نے لاکھوں میں جو ہے وہ راشن تقسیم کر دیا, لاکھوں میں ہی ہم نے جو ہے جمع کر دیا, اور اللہ کا شکر ہے شناز, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس رب نے عزت دی ہے, کوئی انگلی نہیں اٹھاتا, کوئی ہم پر اتنا زیادہ اعتماد کرتا ہے کہ نہیں بھائی آپ جو کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوا. جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں, وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے. اس نیوز شو کی ایڈیٹر شہناز عزیز تھی, میرے ساتھ پروڈیوسر ندیم یعقوب تھے اور انجینئر گریگ برنز. بہجت آپ سے یہ نیوز شو ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے, اس وعدے کے ساتھ کہ ابھی آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ, جسے آج آپ کے لیے قمر عباس جعفری پیش کریں گے, اور اس پروگرام کے بعد نیوز شو لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی. آج نیوز شو آدھے گھنٹے کا ہوگا, جس کے بعد آپ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے اور بھارت میں 10 بجے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام سنیں گے, خط آپ کے مدثرہ منظر کے ساتھ. تو ابھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے.